أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے بھی اس کی بعض موقعوں پر تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا میں خلاصہ اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں. اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی اصلاح لازم ہے. علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس شخص سے جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر دیں گے تمہارے عملوں کے بارے میں، بتا دیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا. یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا. بعض لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں، اور غلط مطلب یہ لیتے ہیں کہ تم پر صرف اپنی اصلاح لازم ہے، کسی کی اصلاح کی فکر کی ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں، یہ غلط مطلب. صحیح مطلب یہ ہے کہ اپنی سب سے پہلے اصلاح کی ضرورت ہے، فکر کرو، لیکن اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور شخص کو تم یہ دیکھو کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور تم میں روکنے کی قوت اور قدرت ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بس اپنی فکر کرو، اس کی فکر نہ کرو، بلکہ اس کو ظلم سے روکو اگر روک سکتے ہو، اور اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اس کی رہنمائی کرو. اب اگر وہ رہنمائی تمہاری حاصل نہیں کرتا، یہ تمہاری بات نہیں سنتا، یہ تمہارے کہنے پر نہیں چلتا، تو اس کی اس گمراہی کا تم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ مقصد، آپ کے کہنے کے بعد بھی اگر وہ بات آپ کی نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو اگر آپ ہدایت پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، تو اس کی گمراہی کا آپ کی ہدایت پر کوئی اثر نہیں پڑے، انشاءاللہ آپ اپنے راستے پر چلتے رہو. یہ مطلب، یہ مطلب صحیح نہیں ہے کہ بس اپنی فکر کرو اور دوسرے کو چھوڑ دو. بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں مطلب بیان کر دیے تاکہ ذہن میں یہ بات رہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر تو کرنی ہی ہے، یہ تو لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور مناسب انداز میں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگر ہماری بات وہ نہیں مانتے اور ہم درست راستے پر ہیں، تو انشاءاللہ ان کا نہ ماننا اس سے ہمیں نقصان نہیں ہو. دیکھیے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، لوگوں میں معروف و مشہور بھی ہے، حدیث شریف میں بھی آتی ہے یہ بات، کہ جب کوئی شخص روتا ہے میت پر، کسی مرنے والے پر چیختا چلاتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں آیت یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ باپ کو نہیں پکڑیں گے بیٹے کے جرم میں، اور بیٹے کو نہیں پکڑیں گے باپ کے جرم میں، بلکہ باپ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، بیٹا اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے کیے کی ذمہ دار ہے. لیکن حدیث میں یہ جو بات آتی ہے کہ رونے چیخنے چلانے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، تو بظاہر تو ٹکراؤ ہے، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے کی رسومات میں شرکت کرتا رہا، خود بھی شریک ہوا، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے گیا، بدعات رسومات سے کسی کو روکا نہیں، کوئی چیخ چلا کے رو رہا ہے تو اب بھی اس کو نہیں روکا، گھر والوں کو اس نے تربیت ہی نہیں دی اس بات کی. اب اگر وہ مر گیا، اس کے مرنے پر گھر والے وہی کام کر رہے ہیں جو زندگی میں اس کے کرتے تھے، اس بنا پر اسے عذاب ہوگا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی، تم بھی اس میں شریک ہو، اس لیے عذاب ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور تم میرے مرنے پر غیر شرعی امور مت کرنا. اب اگر کوئی شخص اس کے مرنے کے بعد روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یا غلط رسمیں انجام دیتا ہے، تو انشاءاللہ چونکہ یہ ہدایت پر تھا اور صحیح راستہ بتاتا رہا، اس نے تربیت کرنے کی بھی کوشش کی، تو اب ان کے رونے سے اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا. یہ ہے اصل چیز. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور اگر کوئی شخص تمہاری بات نہیں مانتا، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا، اور تم صحیح ہو، تو اس کی گمراہی کا اثر تم پر نہیں ہوگا. ہم اگر زمانے میں معاشرے میں نظر ڈالیں، دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہیہ الٹا ہی چل رہا ہے. اگر کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے تو وہ غلط کاری ہے، غلط راستے ہیں، گمراہی ہے، اسی میں ترقی ہو رہی ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اس میں غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وجہ اس کی بنیاد کیا ہے، خرابی کی سبب کیا ہے، اصلاح کیوں نہیں ہو رہی لوگوں کی. بنیادی سبب وہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی تو اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا. اس آیت میں اسی طرف توجہ دلائیے کہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر تو کرو. ہم دوسرے کی اصلاح تو چاہتے ہیں کہ دوسرا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، لیکن خود ہم سیدھے راستے پر چلنے کو تیار نہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. جہاں کہیں دو چار آدمی بیٹھتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، میں نے تو اس سے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا، مطلب دوسروں ہی کی بات کرتا ہے، حالانکہ یہ سب باتیں بھی غلط ہیں. تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ میں اصل بات یہ بتائی کہ اپنی اصلاح تم پر لازم ہے، پہلے اپنی اصلاح بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کوشش کرتے رہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جو بات کہہ رہا ہے، عام طور پر خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بھی دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بات کہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں، اس کے اثرات فضوتر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے اور کسی کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم نہ کرو، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ نصیحت نہیں کر سکتا، نصیحت تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ کم از کم جس برائی میں وہ ہے وہ اس سے دوسروں کو روک رہا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب چونکہ یہ خود کر رہا ہے اس لیے اسے حق نہیں ہے، نصیحت تو وہ کر سکتا ہے. کسی کا باپ شرابی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بیٹا نہ پیے، تو اس کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو اس کی مت جانا اس کے قریب بھی، تو اب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ صاحب تو خود ہی پیتا ہے، ہمیں کیوں روکتا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے کم از کم بات تو اچھی کہہ رہا ہے، اس پہ ہم عمل کر لیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. جہاں تک وہ خود کر رہا ہے اس کی جواب دہی کرے گا. تو یہ کہ اصل، لیکن اگر کوئی آدمی باعمل ہے اس کے اثرات بہرحال زیادہ ہوتے. ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون اپنا بچہ لے کر آئیں اور کہا کہ ذرا یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت کر دیں، سمجھا دیں، کوئی تعویذ دے دیں تاکہ یہ نہ کھایا کرے زیادہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی کل لے کے آنا. اب دوسرے دن جب وہ لے کے آئیں تو اس بزرگ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو. اس کو سمجھایا کہا بس لے جائیے. تو اس نے کہا کہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے کہ اتنی سی بات کہنی تھی تو اس کے لیے مجھے ایک دن بعد. کہا کہ میں خود کھاتا تھا کل تک تو میں تمہیں کیا کہتا, اس لیے میں نے سوچا پہلے میں چھوڑ دوں پھر اس بچے کو کہوں گا تو اس بات میں اثر ہوگا. اب جو چیز میں خود ہی کر رہا ہوں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں میں اس بچے کو کہوں گا تو یہ کیا قبول کرے گا, اس لیے میں نے بھی چھوڑ دیا. اب میں اس بچے کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو. تو بات حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر خود عمل پیرا ہوتا ہے تو دوسرے پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف, کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. دیکھیے ہم پر پانچ نمازیں فرض سب جانتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کا حکم فرماتے تھے اوروں کو, خود آٹھ نمازیں پڑھتے تھے آپ, اشراق چاشت تہجد ترک نہیں فرماتے تھے آپ. تو یہ ہے باعمل کہ ہمارے لیے تو سہولت کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ فرض تم پر پانچ رکعتیں ہیں, پانچ جو ہے یہ پانچ نمازیں ہیں, اگر تم اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو تو آخرت میں کوئی مواخذہ تم پر نہیں. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر اشراق بھی پڑھا کرتے تھے, چاش بھی پڑھا کرتے تھے, تہجد بھی اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی وہ بھی پڑھتے تھے. اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صوم وصال سے منع فرماتے تھے کہ بھئی روزہ لگاتار مت رکھو کہ صبح سحری کھائی اب شام کو نہیں کھولا پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا پھر تیسرے دن بھی, تو مسلسل روزے رکھنے سے کمزوری آتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے. دوسروں کو منع اس لیے فرماتے تھے کہ تم میں اتنی قدرت قوت طاقت نہیں ہے, اور بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب کھلاتا ہے پلاتا ہے, تم میں وہ قوت اور قدرت نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ میری اس معاملے میں نقل کرو. لیکن اگر کوئی کر لیتا قوت قدرت ہوتے ہوئے تو گناہ نہ ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سہولت کے لیے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں, لیکن خود آپ کا عمل کیا تھا, ہر مہینے میں تین دن روزے, تین روزے آپ ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے, کبھی پہلے عشرے میں کبھی دوسرے عشرے میں کبھی تیسرے عشرے میں کبھی تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور شعبان کے مہینے میں تو آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے, حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ میں نے کسی اور مہینے میں اتنے کثرت سے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ ماہ شعبان میں دیکھا. تو لوگوں کے لیے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض روزے تم پر رمضان کے ہیں, لیکن خود ہر مہینے, اب اگر کوئی آدمی آپ کی نقل کرنا چاہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن فرض کا معاملہ یہی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کو لے لیجیے, ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے نکال دیں تو کافی ہے. لیکن خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم عمل دیکھیں, آپ اپنے پاس اتنے پیسے رکھتے ہی نہیں تھے کہ زکوٰۃ اس پر ہو, یعنی جو آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. جمع ہوگی تو کوئی زکوٰۃ دے گا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمع کرنا کوئی گناہ ہے, اگر ہیں تو اس کی زکوٰۃ نکالیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ پسند فرمایا کہ آپ جمع ہی نہیں فرماتے تھے, آتا رہے جاتا رہے, بس آپ نے اس کو ہمیشہ معمول رکھا کہ ادھر آیا ادھر چلا گیا ادھر آیا ادھر چلا گیا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے, مکبر نے تکبیر کہہ دی, قریب تھا کہ آپ نماز کی نیت باندھ لیتے کہ فوراً آپ مصلی سے ہٹ گئے گھر تشریف لے گئے, اس کے بعد واپس تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز پڑھائی آپ. نماز کے بعد بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, میں نماز شروع کرنے لگا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ گھر میں 7 درہم رکھے ہوئے ہیں یا 7 دینار رکھے ہوئے ہیں, تو مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے, اللہ کے سامنے میں اس حال میں پیش ہوں کہ میرے گھر میں 7 درہم رکھے ہوئے. میں نے جا کے ان کو صدقہ کی اور پھر آ کے نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا. یقیناً ہم کمزور لوگ ہیں, ہم سے شریعت نے تقاضا نہیں کیا کہ تم بھی ایسے کرو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پر بھروسہ تھا, جو توکل تھا, جو یقین تھا, ہمارا توکل اور یقین تو ڈل مل ہو جاتا ہے ایسی, ذرا سی تکلیف آئی تو ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے سب کو دیا وہ ہمیں نہیں دیا، کیا بگڑ جاتا اگر اللہ ہمیں دے دیتا، تو ہمارے شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے ایسا کرنا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے اور پھر خود دوسروں سے مانگنا شروع کر دے۔ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہو تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ بعض بزرگان دین کے پاس مال دولت ہوتی تھی تو کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے بھائی صرف اس لیے میں رکھتا ہوں تاکہ شیطان اگر مجھے ورغلائے اور مجھے ڈرائے تو میں کہوں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، فکر نہیں کر، کام نہ بھی کروں تب بھی میں جو ہے گزارا کر سکتا ہوں، تو یہ شیطان کی وجہ سے میں نے رکھے ہوئے تاکہ اس کا کوئی داؤ مجھ پر نہ چل سکے۔ بہرحال یہ باتیں یہ میں نے اس لیے عرض کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ یہ تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ہمارے لیے نمونہ ہیں تو بتائیے آپ جو بات فرمائیں گے ہم کیوں کر عمل نہیں کریں گے۔ عملاً غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام جو بھی اس وقت جن صحابہ کرام کے حصے میں خندق کھودنا آیا تھا تو ہر ایک کو دس دس صحابہ کی جماعت بنی کہ تم نے اتنی کھودنی ہے، تم نے اتنی کھودنی ہے، سب کی متعین ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی اتنا حصہ مقرر کیا، حالانکہ صحابہ کرام تو چاہتے تھے کہ آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں، ہم خود کر لیں، ہم غلام کس لیے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، خود بھی آپ نے کیا۔ ایک صحابی، کیونکہ زمانہ ایسا تھا کہ فاقوں کی حالت ہو جاتی تھی، کئی کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن اس حال میں بھی وہ کام کر کے دکھایا کہ جو آج مشینری کے ذریعے بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کو جب بھوک نے بہت ستایا تو ایک پتھر پیٹ پر باندھ لیا اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر دکھایا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پتھر بھوک کی وجہ سے باندھا ہوا ہے۔ آپ نے کپڑا ہٹا کے دکھایا تو آپ کی پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درجے کے ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو بتائیے آپ کی بات میں تاثیر کیوں کر پیدا نہیں ہوگی۔ بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں کہ خود بھی عملی زندگی گزاریں، اور جب عملی زندگی گزارتے ہوئے ہم دوسرے کو کوئی بات کہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا، اور بے عملی کے ساتھ اگر کوئی بات کہیں گے تو کوئی آدمی سن بھی لے گا تو کہے گا میں چھوڑو یہ خود تو کرتا نہیں، ہمیں کہتا رہتا ہے، اس کا اثر قبول نہیں کریں گے لوگ۔ اس لیے باعمل ہونا چاہیے انسان، اس سے بات میں قوت پیدا ہوتی ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کے دل پر جا کر بات لگتی ہے۔ اب دیکھیے مال جمع کرنے کے معاملہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں کہ ابا جان آپ کے پاس باندیاں بھی آتی ہیں، غلام بھی آتے ہیں، کنیزیں آتی ہیں، آپ اور لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، چکی چلا چلا کے، مشکے اٹھا اٹھا کے نشان پڑ گئے، تو ایک کنیز ایک باندی مجھے بھی دے دیں تو گھر کے کاموں میں سہولت ہو جائے گی۔ نے اپنی بچی کے لیے، بیٹی کے لیے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ بیٹا جب تک تمام مسلمانوں کے گھروں میں غلام اور باندیاں نہ ہو جائیں، یعنی یہ سہولت سب کو میسر نہ ہو جائے، میں تمہیں یہ سہولت کیسے دے سکتا ہوں، بس تم یہ کر لیا کرو کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں غلاموں سے بہتر ہے، تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عورتیں کام کر کے تھک جاتی ہیں اپنے گھر کا تو رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ان کی تھکن اتر جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت پیدا فرما دیں گے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نمونہ دکھایا۔ آج جس کو ذرا سی سہولت ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو ملے نہ ملے آج ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں تو یہ سہولت حاصل ہو ہی جائے، چاہے چوری کر کے ہو، ڈاکہ ڈال کے ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے ہماری باتوں میں تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم باعمل بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنائیں۔ ابھی دیکھیے 12 ربیع الاول گزری، اگر آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے تو شاید ہی کوئی ایک آدھ پورا اترتا ہو، باقی کام اگر اس کے ہوں، جھنڈے لگوا لو بھائی، جلوس نکلوا لو، نعرے لگوا لو، تو اس کے لیے سب تیار، کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، سیرت نہیں ہے۔ اب جیسے ہی ختم ہوئی وہ دوبارہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا پورا شہر، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر لگ گئے، حاصل کچھ بھی نہیں، کم از کم اپنی زندگی بدل لیتے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا۔ تو سیرت پر چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل، آپ کی صورت اختیار کرنا بڑا مشکل، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ کم از کم سن لیتے ہیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، و آپ کی سیرت اصل چیز ہے، آپ کا مشن اصل ہے۔ گھر میں آپ ہزار پاور کا بلب چاہے بے شک روشن نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کے نور سے اپنے قلب کو اگر منور کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ہزار وولٹ کا بلب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منور کیجئے۔ آپ کی سیرت الحمدللہ کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اس کے بعد کے لوگوں نے بھی کر کے دکھایا، ایسا نہیں کہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کرنے والوں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ کوئی نہ کرنا چاہے تو بھئی ہزار بہانے پھر ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے اگر توفیق مانگیں، کوشش کرتے رہیں، دعا کریں، یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اس سے پھر انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ ہم آپ کی سنت پہ بھی عمل کریں گے کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی اصلاح کی فکر کریں، کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا باقاعدہ، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اب ڈرانا کس چیز سے تھا بتائیں؟ کوئی شیر چیتے سے تو ڈرانے والی بات نہیں تھی، آخرت کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اگر تم نے بدعملی بے عملی کی زندگی گزاری تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جس حد تک ہو سکے آدمی دین کی طرف لانے کی کوشش کرے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ علیکم انفسکم کا یہی مطلب ہے کہ تم پر اپنی اصلاح ضروری ہے، لازم ہے۔ اعلیٰ جب آتا ہے کسی چیز کے لیے تو وہ لزوم کے لیے آتا ہے، لازم ہے۔ اور اگر آپ ہم نے اپنی اصلاح کرا لی کسی سے اور پھر اس اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم دین کا پیغام دوسروں کو دیتے رہے صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ ہمیں وہ اجر و ثواب ملے گا جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو آپ ناراض مت ہوں، غصے مت ہوں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کسی نے ہم سے مشورہ لیا، ہم نے مشورہ دے دیا، پھر کوئی معاملہ آیا، پھر مشورہ لیا، پھر ہم نے دے دیا، اس نے مشورہ لینے کے بعد جو بہتر سمجھا وہ کیا، اب ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو کیا مشورہ دیں، تو ہماری بات تو مانتا ہی نہیں، مشورے اس کو اتنے دیے تو سنتا ہی نہیں۔ بھائی مشورے پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، آپ مشورہ دے دیجئے اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ لے، البتہ اتنی بات دین کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر مشورے کے بعد اس کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی تدبیر آ جاتی ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس پر کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے دین جب ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں ناراضگی نہیں ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا تھا بھائی دروازہ یہاں لگوا لو، لیکن اس نے دو اور آدمی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ مناسب نہیں ہے، مناسب یہ کہ سامنے لگوایا جائے، اور اس نے ان کی بات مان لی، یا اس کے اپنے ذہن میں تھا خاص جگہ کہ وہاں لگانا چاہیے، اس نے وہاں لگوا لیا، کسی کی بات نہیں مانی، تو اس میں کسی کے لیے ناراضگی کی بات نہیں۔ مشورے سے اتنی بات ہوتی ہے کہ دو تین صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، دو تین رائے سامنے آ جاتی ہیں، اب ان رائے میں جو آپ کو بہتر نظر آئے اس پہ عمل کر لیجئے، بس شرن اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا، آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے باقاعدہ حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کیجئے اپنے کاموں کے بارے میں، کن سے؟ صحابہ کرام سے۔ اس میں ایک تو ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہے، کیونکہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی فرما سکتے تھے کہ یہ کر لو اور وہ بات حرف آخر ہوتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہمارے لیے، یہ سکھانے کے لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر رہے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے مشورہ نہ کریں. فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیجئے. فیض اعظم تھا، لیکن جب آپ کی کوئی رائے ایک جگہ متعین ہو جائے فتوکل اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کر دیجیے. تو بہرحال میرے عزیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا یہ اصل ہے زندگی. آپ کس لیے دنیا میں تشریف لائے؟ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تو آپ کے ہزاروں ہیں. اتنے معجزے اللہ نے عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی نبی کو اتنے معجزے عطا نہیں فرمائے، لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جو آپ کی صحبت میں آ گیا وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا. یعنی آپ نے دلوں میں آبیاری کی ہے دین کی، اللہ کی محبت کی. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان آئے کافر لیکن جائے تو مومن بن جائے، آئے تو خون کا پیاسا جائے تو شیدائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہوتا تھا. سیدنا عمر فاروق آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن پھر کیا معاملہ ہوا آپ کے سامنے؟ سب واضح ہے آپ کے سامنے. اسی طرح اور بہت سا صحابہ کرام ایسا معاملہ تھا کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب ایک جھٹکا دیا تو فرماتے ہیں دل کی حالت ہی بدل گئی. حضرت محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محظورہ، ان کا معاملہ ایسے ہی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہو گئی. تو کسی کو راہ ہدایت کی طرف لگا دینا یہ بڑی بات ہے. جب تک وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے گا آپ کے لیے اجر و ثواب. تو اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں باعمل زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے تاکہ ہم ان کی دیکھ کر عمل کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے، نمونہ اگر کسی کی ذات ہو سکتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو دل میں جانگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے دل میں اس بات کو بسا لیں کہ نمونہ اگر ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی ہمارے لیے کوئی اور نمونہ نہیں بن سکتا، یا پھر ان کا جو غلام، ان کے طریقوں پر جو چل رہا ہے تو یقین وہ بھی اصل میں آپ ہی کا طریقہ ہے، اس لیے اس سے بھی محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یا آئی سی یو میں داخل ہے ہمیں کوئی زین بی بی، دعا فرما دیجیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت، ولك الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاک من سخطك، وبمعافاتک من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری مسجد کے بہت سے نمازی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اس پر شکر بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت مند فرما دیں. جس طرح وہ پہلے مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ پھر سے اتنی ہمت، قوت، طاقت عطا فرما دے کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی اللہ ان میں قوت پیدا فرما دے. اور ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کلی، شفائے عاجل عطا فرما دیجیے. اپنی ذات کے سوا کسی کو محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب لندن سے آئے ہوئے ہیں اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو جوڑ کر رشتہ عطا فرما دے، خیر اور عافیت کے ساتھ والدین کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، اور بھی اس سلسلے میں جو ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما کر عافیت والی زندگی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک صاحب کا کل آپریشن ہونے والا ہے ہرنیا کا، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے کامیاب فرما دے اور پہلے سے بہتر صحت ان کو عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.